आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام میں آپ کی رائے انشاءاللہ حسب معمول کچھ پکچرز ہم شامل سلسلہ کریں گے، ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں، انشاءاللہ اپنی رائے دیں گے اور آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے یا جہاں پر بھی اس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان پکچر سے متعلق آپ اپنی بھی کوئی رائے بنا سکتے ہیں اور پھر اسے کمپیئر بھی کر سکتے ہیں ہمارے مبلغین کی رائے سے، اور جو اچھی باتیں انشاءاللہ سنیں گے کوشش کریں گے کہ ان پہ عمل بھی کریں اور اپنا محاسبہ بھی کرتے چلیں۔ ایک واقعہ بھی عرض کرنا ہے لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان کے علاوہ کا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا، ہو سکتا ہے تمثیلی واقعہ ہو، سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہو، لیکن ہماری رائے پر ہماری کیفیات کیسے مسلط ہوتی ہیں اور اسے کیسے تبدیل کرتی ہیں اور اس میں ہمیں غلطی کی راہ پہ کیسے لے کے جاتی ہیں۔ بیان کیا گیا کہ کہیں پر چار اندھے اکٹھے رہا کرتے تھے اور اس شہر یا اس علاقے میں عموماً ہاتھی نہیں ہوتا تھا، تو ایک دفعہ کہیں دور دراز ایریا سے وہاں پہ ہاتھی آ گیا، شور مچ گیا کہ جی ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا ہے، چلو ہاتھی دیکھو۔ تو ان نابینا افراد نے کہا کہ ہم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے، لیکن جب ہاتھی دیکھنے گئے تو ان کا دیکھنے کا اپنا ہی انداز تھا کیونکہ وہ نابینا تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کے، ہاتھ ٹچ کر کے ہاتھی کے باڈی پر، انہوں نے ہاتھی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آ گئے۔ جب آ گئے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ہاں بھائی آپ نے بھی ہاتھی کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا اور بہت زور و شور سے دیکھا۔ کہا کیسا پایا؟ تو ان میں سے ایک شخص کہنا ہے ہاتھی تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے گویا کہ پیڑ کا تنا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہاتھی تو ایک رسی کی مانند ہوتا ہے۔ تیسرے کہا نہیں جناب، کیا ہو گیا، نہ ہاتھی تنے کی تنا ہوتا ہے نہ رسی کی تنا ہوتا ہے، بلکہ ہاتھی تو ڈھول کی تنا ہوتا ہے۔ چوتھے نے کہا آپ سب غلط کہہ رہے ہیں، اور ہاتھی تو ایک عربی کے پتے کی مانند ہوتا ہے۔ سننے والا سمجھ گیا کہ انہوں نے دراصل پورے ہاتھی کی کیفیت کو بیان نہیں کیا، جس نابینا شخص کے ہاتھ میں ہاتھی کا جو حصہ آیا یا جس حصے کو ٹچ کیا اس نے ویسی ہی رائے قائم کری اور فیصلہ سنا دیا۔ جس نے ہاتھی کے پاؤں کو، ٹانگ کو ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا تنے جیسا ہے، اور جس نے ہاتھی کی دم کو ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا رسی جیسا ہے، اور جس نے ہاتھی کے کان کو ہاتھ لگایا تھا وہ کہنے لگا عربی کے پتے جیسا ہے، اور جس نے ہاتھی کے پیٹ کو ہاتھ لگایا تھا تو اس نے کہا کہ ہاتھی ڈھول جیسا ہے۔ تو انہوں نے دیکھنے کے باوجود غلطی بھی کری، اور صحیح بات یہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی نہ تو تنے جیسا ہے، نہ ڈھول جیسا ہے، نہ عربی کے پتے جیسا ہے، اور نہ رسی جیسا ہے، بلکہ ہاتھی ہاتھی جیسا ہے۔ تو رائے قائم کرنا اور درست رائے تک پہنچنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام بھی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک سعادت بھی ہوتی ہے کہ بندہ درست اور پازیٹیو رائے تک پہنچ جائے۔ ہمارا سلسلے میں بھی کیونکہ رائے پیش کی جاتی ہے، یہ واقعہ پڑا تو میں نے سوچا ہمارے سلسلے سے متعلق ہے، آپ کے گوش گزار بھی کروں، اور اسی طریقے سے اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں آپ بھی غور کر لیجئے کہ کہیں آپ کوئی ڈیسیزن قائم کر چکے ہوں، کوئی فیصلہ کر چکے ہوں، کوئی رائے لے چکے ہوں، اور وہ بھی ایسی ہی نہ ہو کہ جیسے ہاتھی کو کوئی ڈھول بتا رہا ہے اور کوئی عربی کا پتہ بتا رہا ہے۔ تو اس کو ریویو کر لینا چاہیے، کسی دانا بندی کے ساتھ مشورہ کر لینا چاہیے۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف، مبلغین ہمارے ساتھ ہیں اور پہلی پکچر شامل سلسلہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس پکچر میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔
کیا کہتے ہیں
हाँ तो जनाब कप है और कप पे जो है क्या बांध दिया गया, तस्मा बांध दिया गया। जोड़ने का फन तो सबसे ज्यादा असद भाई ही जानते हैं हमें, तो असद भाई आप ही शुरुआत कीजिए कि क्या है, क्या टूटा है और क्या जुड़ा है और क्या कहेंगे।
हाँ, पिक्चर काफी डाइवर्स्ड है, कई चीजें इसमें हो सकती हैं। एक पहलू जो मैं इसको देखकर,
आपने कहा ना जब पिक्चर काफी, तो मैं समझा आप कहेंगे पिक्चर काफी वाजे, इसका एक ही मतलब है।
तो एक जो इसकी इसको देखकर राय बनती है वो ये है कि बात चीजें वो होती हैं कि उनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर वो टूट जाएं, स्कैटर्ड हो जाएं, बिखर जाएं, तो उसको आप अगर जोड़ने की या बांधने की कोशिश करेंगे तो वो बज़ाहिर तो जुड़ी हुई नज़र आएगी, लेकिन वो अब वैसी फ़ायदा मंद साबित नहीं हो सकती। जैसे कि एक कप है, अब इसको टूटने के बाद आप फीते से बांध लें, किसी और चीज़ के साथ इसको आप बांधने की कोशिश करें, लेकिन इसकी जो बनावट अव्वलन थी वैसी दोबारा आ नहीं सकती और इसका फ़ायदा भी वैसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें रिश्तों के ताल्लुक से, और शायद फी ज़माना इसकी बहुत ज़्यादा हाजत है, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बेचारे पहले रिश्तों को तोड़ बैठते हैं फिर उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कहता कि अगर रिश्ता टूट जाए तो जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब एक मरतबा किसी का दिल टूट जाए, किसी से रिश्ता आपका मुनकते हो जाए, तो वैसा ही जुड़ जाए जैसा कि पहले था, ये बहुत मुश्किल हुआ करता है। कहीं ना कहीं वो दरार, कहीं ना कहीं वो लकीर, कहीं ना कहीं वो दूरी दिलो दिमाग के अंदर बाकी रह जाती है। तो हमें अपनी ज़ुबान से, अपने अमल से, अपने ताल्लुक से, अपने किरदार से कोशिश ये करनी चाहिए कि रिश्ते में कहीं पर भी दरार वाके ना हो। तो कई लोग जो है वो इस तरह के दावे करते हुए नजर आते हैं कि मैं तो मुंह पे बात करता हूं, मैं तो किसी से नहीं डरता, मैं तो दिल का साफ हूं, भाई जो दिल में होता है वो जुबान पर ले आता हूं। ये जुमले कह के वो रिश्तों में ताल्लुक को खराब कर लेते हैं और फिर पछताते भी हैं बाज़ औक़ात। तो हमें इस तरह की बहादुरी की हाजत नहीं होती, ये बेवकूफ़ी होती है। हर बात हर जगह पर मुंह पर कह देना, हर बात का इजहार कर देना, हर बात जो दिल में है उसको जाहिर कर देना, ये अक्लमंदी नहीं होती, बल्कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो बहरहाल रिश्तों के ताल्लुक से मेरी राय ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना मैक्सिमम हो सके आप रिश्ते को टूटने से बचाने की कोशिश करें, वरना कपड़ा जब एक मरतबा धुल जाता है तो आप उस पर लाख कारीगरी कर लें लेकिन वो नया जैसा नहीं रहता।
ठीक, यानी मदनी फूल सीखने को ये मिला कि टूटी हुई चीज़ तो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहले उसे टूटने ही क्यों दें, जितना मुमकिन है उसे बचाने की कोशिश करें। जी वकार भाई
जी,
इस कप में आप क्या देख रहे हैं?
इस कप में तो खाली दिख रहा है, वैसे चाय भी नहीं है और होना भी मुश्किल है क्योंकि जो कुछ इसके साथ हो चुका है अब ये जो इसका मकसद था उससे हासिल हो नहीं सकेगा। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह फरमाया असद मंदनी ने माशाल्लाह कि ये चीज़ अगर टूट जाए एक दफ़ा तो उसके बाद फिर वो वैसा नहीं सही हो सकती। और रिश्ते तोड़ने, दिलों को तोड़ने के ताल्लुक से इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि एक दफ़ा जब दिल तोड़ दिया जाए, दोस्ती तोड़ दी जाए, तो फिर वापस उस तरह वो चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन हम चूँकि मुख्तलिफ राय मेरा ख्याल है ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो एक चीज़ यहाँ हमें ये भी सीखने को मिलती है कि अब ये जो भी हो गया, टूट गया, हमारी ये जुमला यूज़ होता है ना, जुगाड़ कर लो, तो यहाँ कुछ ना कुछ करके एक काम किया गया है कि उसको किसी तरह कुछ ना कुछ वो उसका हो जाए। तो ये एक चीज़ कुछ सीखने को भी मिली थी, कुछ एक तजर्बा जहन में आ गया इसको देख कर कि जना वो टैबलेट जो है वो गिर गया घर में,
टैब,
हाँ जो टैब होता है यूज़ करने के लिए, वो ज़रूरत भी थी उसकी जनाब, जुम्मे से पहले का टाइम था जनाब, वो तकरीर वगैरह बयान के लिए। अब तो परेशान कि ये क्या होगा इसका और जो एक मामला, लेकिन बहरहाल फिर उसको जब देखा, थोड़ा बहुत कुछ किया तो वो कुछ ना कुछ काम उसका निकल ही गया, सांस चल उठी उसकी और काम हो गया। मतलब ये हो गया भाई ये ख़राब हो गया और वो एक कोहरामी मचा दिया जाता और चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता, तो उससे फ़ायदा नहीं था। मतलब कोशिश करनी चाहिए, यानी हाथ पांव छोड़ नहीं देने चाहिए कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, जैसे इस कप की भी मिसाल है कि अब ये गिर गया होगा, अब क्या करें, तो कुछ ना कुछ करके उसको ठीक करने की कोशिश की गई। तो बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ों में हमें इसकी मिसाल मिल सकती है और बड़े मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी ऐसी मराहल आए हैं कि जनाब कोई चीज़ हो गई और एकदम हाथ पाँव फूल गए, اب تو ختم ہو گیا کچھ. حالانکہ آپ اگر کوشش کریں اپنے خاص طور پہ حواس بحال رکھیں, کچھ نہ کچھ معاملہ سنور ہی جاتا ہے. تو یہ ایک مثال ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے, خیر اور اچھا ہو سکتا تھا, یہاں ڈوری سے ہی باندھ دیا ہے, تھوڑا ایل وی وغیرہ کوئی ایسی چیز لے لیتے چپکانے کی تو اور بہتر ہو جاتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی ایسی پریشانی آ جائے, ناگہانی آ جائے, تو حواس باختہ ہو کے بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ نہ دینے چاہیے, بلکہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ اس چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تو رستہ بن ہی جاتا.
ٹھیک ہے, یعنی دوسرا پہلو یہ ہوا اس کا کہ بالفرض تمام تر کوشش کے باوجود سے رشتہ ہو یا شے ہو, تھنگس ہوں, کوئی بھی چیز ہوں, گڈس ہوں, وہ ٹوٹ گئی ہیں, تو اب اس میں جتنی بہتری لائی جا سکتی ہے بہتری
وہ کوشش
لائی جائے. اور ایک بات جو آپ نے ضمنی طور پہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ کہہ دی کہ یہاں پہ فیتہ باندھ دیا گیا ہے, کوئی اور چیز اگر جوڑنے کی استعمال کی جاتی تو بالخصوص رشتوں میں بعض اوقات جس کے ذریعے سے ہم وہ ٹوٹا ہوا رشتہ یا ناتا سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کیپیسٹی نہیں ہوتی وہ جوڑنے والی. تو دوسری پروڈکٹ کوئی دیکھیے, کوئی دوسرا شخص دیکھیے جو بیج بچاؤ کرا سکے اور بریج کا کردار ادا کر سکے. جی ذیشان بھائی.
مہروز بھائی, میرے خیال سے تو یہ ہمارے آج کے معاشرے کی عکاسی ہے. یہ کپ دو طرح کے سوچ کے لوگوں کی حمل ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں, جو نگیٹیوٹی میں ہیں, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, شٹرڈ ہو جاتے ہیں, ڈسپائنڈ ہو جاتے ہیں, یا منفی سوچ کے حامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو رسی ہے نا, ہمیں معاشرے میں رسی جیسا ہونا چاہیے اور رسی جیسا کردار ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم
ریڈ
پازیٹیو رہیں اور باندھ کے رکھیں.
سبحان اللہ.
ٹھیک ہے, تو ہمیں اس رسی ایسا مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نگیٹیوٹی بہت ہے, ہر آدمی کے اپنے مسئلے, ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے, تو وہ گھریلو ہو چاہے وہ فائنینشیل ہو یا وہ آپ اسٹوڈنٹ لائف میں, ہاں, تو آپ کو رسی ایسا ہونا ہے اور آپ تاکہ باندھ کے رکھیں. اور رسی کی مثال ایک باپ کی حیثیت جیسی ہے جو اپنے گھر میں اتنے بچے ہونے کے باوجود ہر ایک اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے چل رہا ہوتا ہے الگ ڈائریکشن میں, لیکن جب تک وہ زندہ ہوتا ہے تو اس گھر کو سمیٹ کے رکھتا ہے, جب وہ چلا جاتا ہے تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں. تو میرے خیال سے تو یہ رسی جو ہے نا, یہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کثرت زیادہ ہونی چاہیے,
یعنی ایسے افراد ہوں جو کبھی جوڑیں اور تنکوں کو بھی سمیٹ کے رکھیں.
بالکل بالکل,
ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کہی آپ نے. عبد الواجد بھائی.
جی, میں بھی کم و بیش یہی بات بیان کرنا چاہوں گا کہ ہر خاندان میں نا ایک رسی ہونی چاہیے. یعنی
رسیاں تو بہت ساری,
ہاں جی, نو افراد کا ایک کنبہ ہے نا, تو اس کنبے میں آپ دیکھیے گا کہ وہ کنبہ اس وقت مکمل طور پر بکھر جاتا ہے جب ان نو میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو کہ جو ریکنسیلیشن کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو.
بائنڈنگ فورس ہونی چاہیے.
ہاں جی, بائنڈنگ فورس ہونی چاہیے, اور یہ بعض اوقات والدین کی صورت میں ہوتی ہے. اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو بڑا بھائی یا بڑی بہن جو ہوتی ہیں ان کی پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جوڑ کر رکھیں. اور میرا اپنا بھی ایک ذاتی مشاہدہ ہے کہ والدین کا چلے جانا یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اولاد کے لیے, اور والد چلا جائے تو بالخصوص ایسے جیسے سر سے کوئی سائبان اٹھ گیا. تو میں آخر میں اسی بات کو دوبارہ کہنا چاہوں گا جو ذیشان بھائی نے کہی ہے کہ ہمیں معاشرے میں اب ایسے افراد کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو خاندان میں ایک دھاگے کا کردار ادا کریں اور ان ٹوٹنے والی لڑیوں کو جو ہے, اور ان کرچی کرچی کی طرح بکھر جانے والے افراد کو ایک شکل و صورت میں باندھ کر رکھیں, اور تاکہ رشتے پروان چڑھیں اور آگے بڑھتے رہیں.
ماشاءاللہ, دو باتیں آئیں مجموعی طور پہ. ایک یہ کہ رشتے پہلے تو توڑے نہیں, ٹوٹ جائیں تو سنبھالنے کی کوشش کریں, اور دوسری بات جب دلواجد بھائی نے اور ذیشان بھائی نے کہی کہ ہمیں بائنڈنگ فورس بننا چاہیے معاشرے کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے ارد گرد والوں کے لیے. لیکن میں یہاں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی بائنڈنگ فورس بن سکتا ہو, اس میں اہلیت ہو یا وہ بن رہا ہو, تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں, اسے بننے دیں. کیونکہ بعض اوقات محض ہرس میں, محض ضد میں اس بائنڈنگ فورس کو سامنے جو ہے نا فورس کھڑی کر دی جاتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ ایک حد تک کوشش کر سکتے ہیں, اس کے بعد انہیں بھی سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے اور خاندان بکھر جاتا ہے. تو بہت سارے گھروں میں, بھائیوں میں, رشتہ داروں میں آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ کوئی جو بائنڈنگ فورس ہوتا ہے نا, وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ ذرا اوپر سے ہی آتا ہے, وہ بڑا ہی ہوتا ہے, اس کی بعض باتوں میں حکمی انداز ہی ہوتا ہے. تو اس کو یوں نہ لیں کہ یہ میرے اوپر آرڈر چلا رہا ہے, یہ مجھے اپنی مرضی کرنے نہیں دے رہا, بلکہ شاید وہ دیکھ رہا ہے جو آپ نہیں دیکھ پا رہے, اور وہ آپ کی بہتری کے لیے دیکھ رہا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے, انشاءاللہ خود ہی اس کے فوائد اور ثمرات دیکھ لیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اللہ کرے کہ خاندانی نظام، یہ معاشرہ، افراد، چیزیں سب اچھے طریقے سے آگے کی طرف بڑھتی رہیں اور ہم ان سے فوائد بھی حاصل کریں اور ان کی وجہ سے آخرت میں ہمیں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے.
محرز بھائی، میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں تو کافی سارے لوگ ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں، جو یہ پروگرام دیکھیں گے بھی. یہ جو ڈوری کی بات تھی نا کہ ہمیں ڈوری بننا چاہیے، یہ چیز ہمارے اداروں میں بھی ہونی چاہیے. عموماً ہوتا یہ کہ آپ کسی جگہ کام کر رہے ہوتے اور آپ کے دو طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں، یا تو ایک اچھا ہیڈ ہوتا ہے یا تو ایک مڈل ہیڈ ہوتا ہے، جو اچھا بھی ہوتا ہے اور برا نہیں ہوتا لیکن کیئر لیس ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور ایک برا ہوتا ہے. تو اداروں میں بھی کامیابی کا یہ رجحان ہے کہ اس ڈوری کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ سب چیزیں باندھ کے رکھے اپنے سارے لوگوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو. جب یہ ڈھیلی پڑی ہوتی ہے نا تو پھر، میں نے تو اپنی زندگی میں تجربے کیے، اداروں کو اوپر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور اداروں کو اتنی بلندی سے نیچے آتے بھی دیکھا. اچھا، اداروں کی بھی بات ہے اور انڈیویجول میں بات کروں کیپیسٹی میں، تو میں نے ایسے بہت لوگ رہا عروج بھی دیکھا دوال، چلو اس کی وجہ تھی کہ آپ کی جو نوٹ تھی نا وہ لوز ہو گئی. اسے لوز نہیں ہونا، کیونکہ اگر آپ کو پیس پہ ذمہ داری ہے تو پھر تو آپ کی چار آنکھیں ہونا چاہیے اور چار کان ہونے چاہیے.
صحیح.
اور سوچنے کا لیول جو ہے نا وہ تین گنا زیادہ ہونا چاہیے. تو میں یہ والا جو پوائنٹ تھا میں یہاں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ لوگ اس بارے میں بھی سوچیں،
اس پہ بھی غور کریں. جی، اسپیشل پوائنٹ آیا یہ اس پکچر کے حوالے سے، جو کہ خالی کپ ہے، ٹوٹا ہوا کپ ہے، اور اس سے اتنی ساری باتیں ہمارے مبلغین نے بیان کر لی ہیں. امید ہے آپ نے بھی کچھ الگ سوچا ہوگا. تو ابھی تو ہم بڑھ رہے ہیں اگلی پکچر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جی اگلی پکچر میں ہمیں کیا دکھایا جا رہا. اچھا جی،
آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ.
اچھا ذیشان بھائی، اگر میں آپ سے پوچھوں اس میں کیا دکھایا گیا ہے تو آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟
مہروز بھائی، مجھے لگتا ہے کہ ایک سیمبل ہے یونٹی کا، کہ کوئی بھی چیز زندگی میں بیکار نہیں ہوتی. ہر انسان کا اپنا ایک حصہ ہے کسی بھی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اگر آپ بڑے ہیں تو چھوٹے والے کو بیکار نہیں سمجھے.
پچھلے والے کمنٹ سے جو کنیکٹ کر رہے ہیں اسے،
نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بس ایک میرا اپنا پوائنٹ ہے، تصویر دیکھ کے جو میرے ذہن میں ہے. تو بات یہ کہ اس کو دیکھ کے جو ریئلائز ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہ نیچے ایک لکڑی کے اوپر ایک پتھر ہے، اس کے اوپر ایک آئی تھنک پتھر ہے یا ڈنڈا ہے، اس کے اوپر دو پتھر ہیں جس کا ایک کا حجم زیادہ ہے اور ایک کا کم ہے، پھر اس کے اوپر ایک ڈنڈا پہ ایک پتھر زیادہ بڑا ویٹ آ رہا ہے. تو یہ بیلنس اور یونٹی کی بات ہے. مطلب ہر آدمی، ہر انسان کا ایک اپنا پارٹ ہے کسی بھی چیز کو بیلنس کرنے میں. تو آپ اگر اونچائی پہ ہیں تو اپنے سے نیچے والے کو کم تر نہ سمجھیں. تو مجھے سمجھ آتا ہے،
ٹھیک،
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک رول ہے،
تو وہ اپنا رول
پلے کرتا ہے.
ٹھیک ہے، یہی پوزیٹیو.
بالکل
ٹھیک ہے جی. وقار بھائی، پہلے یہ بتائیں اس میں کتنے پتھر ہیں؟
یہ ہو گئے چار.
جی،
چار پتھر ہیں نا؟
چار ہیں، ویسے سات پتھر ہیں. یہ
سات،
یہ سلیب بھی پتھر کے ہیں، چٹان کے ہی سلیب.
اچھا،
تو نہ یہ چار نہ پانچ ہے، سات ہیں. چلے، اب آپ اس پکچر سے جو سبق آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں؟
پہلا سبق تو یہی مل گیا کہ دیکھنے والے کی نظر بہت ساری چیزوں کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھ لیتی ہے. تو ماشاءاللہ، ایک تو یہ اس میں ظاہر ہے، ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ جس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہوگا کہ تم نے یہ یوں رکھنا ہے، تو اولن تو کہیں تو بندہ بول دے بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ جو چیز ہمیں لگ رہی ہو کہ یہ نہیں ہو سکتی، اگر ہم اللہ پاک کی دی ہوئی عقل کو، دانش کو یوز کرے تو بہت ساری چیزیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ کام بھی ہو سکتا ہے. تو یہ خاص انداز سے ظاہر رکھے گئے ہیں، تو اس کے بعد ہی یہ پاسبلٹی ہوئی ہے کہ یہ اس انداز سے رکھ لیے گئے ہیں. اچھا، اس کو مزید پھر غور کر لیا جائے کہ یہ ریئل ہی پکچر ہے اور یہ ایسے رکھ لیے گئے یا جو ہے سمجھانے کے لیے بنائی گئی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ یوں ہی ہو گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے خاص فزکس کے یا کون سے رولز ہوں گے، یہ ہمارے حضرت زیادہ میرے خیال بتا سکیں گے. اس کے پیش نظر ہی ایسی چیز یہ بن سکتی ہے، ورنہ نارملی پاسبل نظر نہیں آتا، کیونکہ ڈس بیلنس ہو جائیں گے، گر جائیں گے. تو بہرحال آدمی اگر کوشش کرے تو بہت ساری وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں پاسبل، لیکن اگر آدمی کوشش کرے تو وہ کام بھی ہو سکتا.
یہ پکچر جو ہے نا، یہ ہمارے پروگرام میں جو پکچر شامل ہوتی ہیں ان میں سے میری فیوریٹ پکچر ہے. ایک پکچر کا آپ نے پچھلے پروگرام میں فرمایا، تو یہ بھی پکچر جو ہے نا میری فیوریٹ پکچر ہے، کیونکہ میں اس پہ بہت ورکنگ کر رہا ہوں. اسد بھائی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟
جی، اس میں دیکھ کر ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ زندگی ہو یا کائنات ہو، اس میں بیلنس ہو تو ترتیب باقی رہتی ہے، اور اگر بیلنس آؤٹ ہو جائے تو آپ کی زندگی اور کائنات کا نظام بھی آؤٹ ہو جائے. اللہ پاک نے کائنات کو تخلیق فرمایا, انسان بھی اسی کی مخلوق ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے انسان کے عمل دخل کو رکھا ہی نہیں. جیسے کہ نظام کائنات ہے, بڑی جو چیزیں, ستارے, سیارے. تو قرآن میں بھی ہے کہ یہ جو اپنے اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں, اور کوئی بھی ایک مدار سے دوسرے مدار کی طرف نہیں جاتا. ایک ترتیب کو قرآن کے اندر مفہوم عرض کروں بیان کیا گیا. فزکس کے کسی ماہر نے کہا کہ یہ اتنا بیلنس ہے کہ اگر پینسل کی نوک کے اوپر بھی پوری زمین کو رکھا جائے تو یہ اس کے اوپر ٹھہر جائے. یعنی کہ بیسٹ ایک بیلنس کی مثال کے طور پر اس کو جنہوں نے جتنا دیکھا. اللہ کی کائنات تو اتنی وسیع ہے کہ انسانی عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی, لیکن جنہوں نے جتنا دیکھا وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے. تو اللہ پاک نے کائنات کو ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ, ایک بیلنس کے ساتھ بنایا ہے. اور اسی طرح سے ہم بھی اپنی لائف کے اندر, اپنے کاموں کے اندر, اپنی چیزوں کے اندر, خواہ وہ نفرت ہے یا خواہ وہ محبت ہے, اس کا بھی ایک بیلنس ہونا چاہیے, اس کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے. نفرت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ کتنا آپ نے جو ہے وہ بیلنس برقرار رکھنا ہے. اسی طرح تو انسان کی زندگی میں ہر چیز کے اندر بیلنس ہو تو وہی خوبصورتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو یہ حدیث پاک ہے, خیر الاموری اوسطھا, یعنی اگر اس حدیث پہ ہم غور کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جو اوسط درجہ ہے وہی خیر ہے, وہی بہتر ہے. وہ نیند کے اندر بھی ہو سکتا ہے, کام کے اندر بھی ہو سکتا ہے, کھانے پینے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, تعلقات کے اندر بھی ہو سکتا ہے, کسی کے گھر آنے جانے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, بولنے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, دیکھنے کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو جو جس چیز کا بیلنس ہے اس کا میزان جدا جدا ہو سکتا ہے, لیکن جتنا آپ بیلنس کے ساتھ گزاریں گے اتنی ہی خوبصورتی ہوگی.
واہ جی عبد الواجد.
ہاں جی, یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے سامنے, تو میں چاہوں گا کہ میں ناظرین کو اس کے پس منظر میں لے جاؤں.
واہ,
یعنی
لے چلیں.
جی, اس تصویر کو آپ نے دیکھا, اب اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچیں کہ اس میں کتنی ڈیڈیکیشن ہوگی, کتنا پیشنس ہوگا, اور اس نے کتنی مہارت, کتنی پریکٹس کے بعد جو ہے وہ اس چیز پر قادر ہوا ہے کہ اس نے یہ بیلنس کیا ہے.
ٹھیک ہے, جس فرد نے اس کو
جس
بنایا
فرد نے اس کو بنایا. جی ہاں, تو اسے آپ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو صرف یہ پانچ پتھر ہیں, بقول آپ کے سات پتھر ہیں, تو ان کی طرف ہم غور کریں تو ہم اس کے بنانے والے کی طرف جاتے ہیں. تو اگر آپ اس پوری کائنات کو دیکھیں تو یہ بھی ایک پورا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. اس میں ہر ایک چیز پریسیجن کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ اس کے صحیح مقام پر رکھی گئی ہے, اور کوئی چیز بھی جو ہے وہ فضول اور فالتو نہیں ہے. یہاں سے اب میں ایک شرعی مسئلہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کائنات پر غور کریں تو علماء فرماتے ہیں کائنات پر غور کرنے کے ذریعے کائنات بنانے والے کی طرف جائیے,
خالق کائنات,
خالق کائنات کی طرف جائیے, اور خالق کائنات کی ذات پر غور نہ کیجیے بلکہ اس کی صفات پر غور کیجیے کہ وہ خلاق ہے, وہ خالق ہے, وہ بدیع ہے کہ جس نے بغیر کسی سابقہ ماڈل کے اس دنیا کو بنایا ہے. یعنی ہمارے ہاں دنیا میں جو چیز بنتی ہے تو اس میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے. پہلے چار بندے کو کام کر کے گئے ہیں, پانچواں آدمی آئے گا, ان چار چیزوں کو یوٹیلائز کر کے پھر وہ پانچواں ایک نئی پروڈکٹ بنائے گا.
ایسے ہی
لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ بدیع ہے, بدیع السماوات والارض, کہ وہ ہی خالق ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسا پرفیکٹ بنایا ہے کہ دیکھنے والوں کی جو آنکھیں ہیں وہ دنگ رہ جاتی ہیں. ایسے ہی اس کی دیگر صفات میں غور کریں تو آپ کو اس کائنات میں اس کی صفت رحمانیت کا کہیں جلوہ نظر آئے گا, اور کہیں اس کی صفت قہاریت کا جلوہ نظر آئے گا. پہاڑ جو ہیں وہ اس کی پکڑ کی نشاندہی کرتے ہیں, اور زمین سے اگنے والے جو نباتات ہیں وہ اس کی رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کیسی خوبصورتی سے اس پوری کائنات کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ انسان یہ بھی سوچے کہ خود میری اس کائنات میں کیا حیثیت ہے. یعنی کسی نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ جو زمین ہے یہ ایک بڑے سولر سسٹم کا حصہ ہے. اس طرح کے سینکڑوں سولر سسٹم ملتے ہیں تو ایک کہکشاں بنتی ہے, اور جس کہکشاں کا ہم حصہ ہیں اس جیسی ہزاروں بلکہ لاکھوں کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں.
اللہ
تو اس زمین کی جو حیثیت ہے وہ اس ریت کے ذرے کی طرح ہے کہ جسے پورے ایک ریگستان میں آپ چھوڑ دیں اور پھر آپ کہیں کہ وہ فلاں ریت کا ذرہ ڈھونڈ کے نکالو تو کوئی نکال نہیں سکے گا. اسی طرح کی ایک اور بات کسی نے کہی کہ اس کائنات کو آپ ایک ہزاروں یا لاکھوں صفحات کی کتاب سمجھیں, اس میں سے کسی ایک صفحے پر ایک نقطہ لگا ہے اور یہ جو زمین ہے یہ اس ایک نقطے کی طرح ہے, اور اگر وہ زمین اس لاکھوں صفحات کی کتاب میں سے ایک نقطہ ہے تو پھر میری اور آپ کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے؟
اللہ
پھر ہمارے وہ جھگڑے, وہ لڑائیاں, وہ زمینوں کے جھگڑے, وہ تکبر, وہ انا, وہ ایگو, اس سب کی کیا حیثیت ہے؟ تو انسان اگر اپنی حیثیت اور اوقات کی طرف دیکھے تو وہ لاشئے محض ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن اس سب کے باوجود اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور اہل ایمان کو ایمان عطا فرمایا, ان کے اعمال اچھے ہیں تو انہیں اپنے دوستوں کی صف میں شامل فرمایا اور محبوبیت کا مقام عطا فرمایا. تو انسان اپنی اوقات دیکھے تو وہ اس کائنات کی کتاب میں موجود نقطے پر ایک ایسی چیز ہے کہ جو نقطے پر ملتی بھی نہیں ہے. تو انسان اپنی حیثیت کی طرف غور کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے, توبہ و استغفار کرے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہے.
واہ, کائنات یقیناً بیلنس بھی ہے, منظم بھی ہے. سورہ ملک میں آیت نمبر 4 کا جو خلاصہ ہے اور مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آسمانوں کی طرف دیکھو اور نگاہ اٹھا کر دیکھو, تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی تھک کر, لیکن اس کائنات میں کوئی رکھنا, کوئی ٹیڑھا پن نہیں پائے گی. یہ کائنات ہے اور یقیناً اس کے نظارے, اس کے معاملات دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے, ان معنوں میں کہ اس کی معرفت حاصل ہو, اور معرفت کی یوں کہہ لیجیے کہ نتیجہ اور ثمرہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے فرما بردار بنیں, ہم اس کے احکامات کو ماننے والے بنیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور زندگی کا حسن ہے بیلنس. آپ غور کر لیجیے اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات جو ٹیڑھے میڑھے ہوں گے, جو بگڑے ہوئے ہوں گے, جو سالو نہیں ہو رہے ہوں گے, وہاں کہیں نہ کہیں بیلنس آؤٹ ہوگا. اگر بیلنس ہو جائے گا تو کبھی امید ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. خیر, ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی آخری تصویر کی طرف.
آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ؟
جی جناب, ویسے تو دل یا دماغ کے اس طریقے سے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے, لیکن بہرحال ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے. اور چلیں جی, عبد الواجد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں پہلے کیا کہیں گے.
جی, اس میں ایک فارسی کا شعر ہے, اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہر چند کے عقل کل شدئی بے جنو مباش. یعنی اگرچہ تو بہت بڑا عقل مند ہو جائے, اتنا بڑا کہ تجھے عقل کل کہا جائے, لیکن اس سب کے باوجود تیرے پاس عشق کی ایک چنگاری ضرور ہونی چاہیے. تو عقل جو ہے
اردو میں نا, اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس پانے عقل,
جی,
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ
دے. جی ہاں, تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ دل جو ہے وہ محبت اور عشق کی نمائندگی کر رہا ہے اور دماغ جو ہے وہ عقل کی نمائندگی کر رہی ہے. تو یہاں پر محبت اور عشق نے جو ہے وہ عقل کا ہاتھ پکڑا ہے اور وہ اس کو کشاں کشاں کہیں لے کے جا رہی ہے. اچھا, میرے لیے جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل تو چل رہا ہے, لیکن جو عقل کے چلنے کا انداز ہے نا, اس میں آپ کو ایک سرشاری اور خوشی نظر آ رہی ہے,
اتراہٹ
نظر آ رہی ہے. تو جب عقل جو ہے وہ محبت اور عشق اور دین کے تابع ہوتی ہے تو پھر عقل جو ہے وہ سرشار بھی ہوتی ہے, وہ خوش بھی ہوتی ہے, اور صاحب عقل جو ہے وہ مطمئن بھی ہوتا ہے,
محو پرواز ہوتی ہے.
جی, محو پرواز بھی ہوتی ہے. اور اگر عقل جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں آ جائے, اور محبت و عشق اور جنون یا پھر مذہب اور دین جو ہے, جو بعض اوقات عقل کے پیمانوں میں نہیں آتا, وہ اگر عقل کے تابع ہو جائے تو پھر عقل وہاں لے جاتی ہے کہ جہاں آدمی شعور سے بھی فارغ ہو جاتا ہے, محبت اور عشق سے بھی فارغ ہو جاتا ہے, اور دین سے بھی بعض اوقات فارغ ہو جاتا ہے. تو دین کی پیروی کیجئے اور محبت کے ساتھ کیجئے اور عشق کے ساتھ کیجئے, اور عقل کو ہی سب کچھ نہ سمجھیے.
جی ذیشان بھائی,
मैं वाजिद भाई की बात से इत्तफाक करूंगा, इन्होंने पूरा समेट दिया।
अच्छा, एग्री कर रहा
हूं। एग्री करता हूं, क्योंकि जो इन्होंने जवाब दिया कुछ ऐसी मेरे भी ख्यालत थे, लेकिन वही आपकी वाली बात थी, थोड़ा सा एक ह्यूमर टच है। हाथ पांव जो है ना वो दिल और दिमाग के ही होते हैं, इंसान क्यों नहीं होते, कि ये दो ही चीजें इंसान को चलाती हैं।
अच्छा,
हाँ, ये कंट्रोल कर ले तो सही चलाती है या तो गलत चलाती है, चलाती यही है।
यानी हम पपीट नहीं चला ही रहे।
बिल्कुल
ठीक है जी, सही है साहब।
यहाँ पर तो मुझे लगता है इत्तेफाक ही चलता रहेगा, और जो इन्होंने फरमाया वो तो
आप बेफिक्र रहे, इख्तलाफ आएगा
आएगा। चले, हदीस पाक में भी इस बात को बयान किया गया है ना कि एक इंसानी जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो सारा जिस्म सही हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म। फरमाया अला वहियल कल्ब, और वो दिल है, तो दिल अगर सही है, और यहाँ पर जो दिल में तो मोहब्बत की अलामत, और मोहब्बत देखिए दिल एक है, इसमें एक की मोहब्बत रहे और वो एक रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, तो फिर मामलात सही होते चले जाएंगे। और अगर इस दिल के अंदर ज़ाहिर मुसलमान हैं तो दावा यही है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन और मोहब्बतें अगर हमें गालिब आती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसी मोहब्बतें ख़ास तौर पर जो उस मोहब्बत इलाही जो रब से मोहब्बत होनी थी उसके मुनाफी जो जज्बात वाली मोहब्बतें अगर वो भी इसमें आ रही हैं,
नाजायज़ गुनाह वाली जो,
हाँ, जो उसके मुनाफी हैं रब से मोहब्बत के, तो फिर तो ये यूँ कह लीजिए एक तजाद ही है आपके दावे में, क्योंकि दिल एक है तो मोहब्बत भी इसमें फिर एक हो सकती है।
अल्लाह चाह रहे ना दिल में
जी,
खाने चाह रहे हैं,
खाने चाह रहे, फिर खाने खाने करेंगे तो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा दिल, ऐसा ना टुकड़े टुकड़े ना करे।
मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, जो दिल अपना दो
पारा करूं मैं, तो वही है अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, या जिनसे मोहब्बत करने का रब ने हुक्म दिया वो सारी एक ही मोहब्बत की लड़ी में आते हैं वो। इसीलिए मैंने कहा ऐसी मोहब्बतें जो उस मोहब्बत की मुनाफी हैं, फिर वो अगर दिल के अंदर लाए तो फिर वो बात बनती नहीं है। गोया अपने दावे में झूठे हैं, आपके एक दिल है और उसमें मोहब्बत है, आप कहते हैं दो दो हैं और वो भी एक दूसरे के मुनाफी, तो मोहब्बत होगी अल्लाह पाक से मोहब्बत होगी तो दिल सही होगा, और दिल सही होगा तो फिर सारा जिस्म सही होगा। दिल ही असल में जो सूफिया भी इसको लिखते कि जो रूह का मरकज है या रूह की सवारी है वो ये दिल है, और इसीलिए जिक्र जो अज़कार खासतौर पर सूफिया ने इसकी तफसील से इसको बात को लिखा, सिराजुल अवारिफ अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है, उसमें भी इसको तफसील से उन्होंने लिखा कि ये दिल जो है वो मरकज़ है, सवारी है रूह की, और इसीलिए जब जिक्र में ज़रबे लगाई जा रही होती है तो उसमें ख़ास तौर पर इस दिल को फोकस किया जा रहा होता है, और दिल की जब सफाई हो जाती है, तस्किया हो जाता है, तो फिर सब कुछ संवरता जाता है। दिल सही होता है तो दिमाग में ख्यालात सही आते हैं, या दिल ने हाथ पकड़ा हुआ है ना दिमाग का, तो दिल सही हुआ तो दिमाग के ख्यालात सही हुए, ख्यालात सही हुए तो आपके अल्फाज सही हुए, अल्फाज सही हुए तो फिर सारा मामला ठीक होता चला गया, वरना इसकी मिसाल वही है दिल फायक, और जो ही अल्फाज खराब होते हैं तो सामने वाले का फिर मिजाज खराब होता है, तो इसलिए दिल ठीक कर लें, दिमाग ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये बताएं आप फैसले किससे करते हैं, दिल से कि दिमाग?
दिमाग और दिल दोनों का बाहमी रब्त होता है, जाहिर सी बात है इसके अंदर।
आप ये दोनों इस्तेमाल करते हैं?
जाहिर है दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए, दिल और दिमाग। यानी असल में तो एक तरीके से आप कहें अगर साइंटिफिक लेंगे तो कहेंगे भाई दिमाग ही फैसला कर रहा होता है, सोचने समझने की सलाहियत जो है वो दिमाग से होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा खास तौर पर अगर शरीयत और तसव्वुफ के अतबार से आप बात करें तो दिल का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, दिल का रूह की सवारी है तो यहाँ से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, तो इसलिए कहना चाहिए जब मोहब्बत की कोई बात हो रही होती है तो हम यही कहते हैं कि यहाँ फैसला जो है वो दिल से किया गया है, और दिमाग जो फैसला कर रहा होता है वो दो और दो चार वाले फैसले हो रहे होते हैं, तो इसलिए दोनों को मिला लेना चाहिए
जी, वो अकल के
तनाजुर। हाँ, अकल का तनाजुर ये होता है कि दो और दो चार ही होते हैं, तो दिमाग जो है कभी अपना है कोई महबूब है तो दो और दो चार को पांच कर देता है, यार इसको प्यारा है इसको एक बढ़ा के दे दो, वरना अकल तो कहती है दो और दो चार वाली बात है।
जी असद भाई
जी, इसमें एक पहलू जो इससे मुख्तलिफ हो सकता है, ये पहलू अपनी जगह पे दुरुस्त है, जाहिर है कि जो मिसालें दी गई वो इश्क इलाही की, मोहब्बत इलाही की, मोहब्बत रसूल वाला दिल, लेकिन शायद इस पिक्चर से मेरी राय ये बन रही है कि ये हमारे माशरे की अक्कासी है, कि आज हो ये गया है कि दिल जो चाहता है हम वो करते हैं और अक्ल को हमने पसे पुश डाल दिया है, यानी कि दिल जो है वो अक्ल को घसीटता हुआ लेके जा रहा है, और इस वजह से हम डिसबैलेंस भी हो गए और हमारी ख्वाहिशात हमारी अक्ल पर गालिब आ गई, जो ड्राइविंग फोर्स अक्ल होनी चाहिए थी, जो शऊर होना चाहिए था, और वो अक्ल व शऊर जो शरीयत का पाबंद है तो वो पीछे रह गया और हमारे दिल की जो ख्वाहिशात हैं वो आगे बढ़ गईं, اور باقاعدہ اب تو معاذ اللہ بڑی کھل کے یہ بات کی جاتی ہے اور جس پیرائے میں کی جاتی ہے اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. ایک مائنڈ سیٹ دیا جا رہا ہے کہ بھائی ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, اب وہ کریں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے. اس بات کے پیچھے اگر یہ ہوتا کہ اگر کسی کا دل وہ ہے کہ جو اولیاء کا ہے, انبیاء کا ہے یا ان کے راہ پر ہے, پھر تو ٹھیک تھا. لیکن اس کے جو مخاطبین ہوتے ہیں, اس کے جو ایڈریس جن کو کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ عوام ہوتی ہے, اور ان کو یہ کہہ کر معاذ اللہ ایک آزادی والی رائے کی طرف لایا جاتا ہے کہ بھائی جو دل کر رہا ہے نا وہ کرو. اب یہ پابندیاں, یہ اصول اور یہ شریعت اور یہ قوانین اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس پیرائے کے اندر جو دل کی غلط عکاسی اور تربیت کی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ گمراہی ہے, فسق ہے, اور دنیا کے اندر جو ہے وہ بے سکونی ہے. تو دل کو پیچھے ہونا چاہیے اور عقل کو آگے ہونا چاہیے. اور دوسرا اس کے اندر ایک اور یہ پہلو بھی ہے, خاص طور پہ جب آپ کوئی ڈیسیجن کریں تو یہ کسی عقل مند کا قول ہے کہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ دل سے یعنی کہ جذبات سے نہیں بلکہ عقل و شعور سے کیا جاتا ہے. عموماً جو فیصلہ عقل کی وجہ سے کیا جاتا ہے وہ درست ہوتا ہے, اس میں آپ انالائز کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, مثبت اور منفی کا پہلو پیش نظر رکھتے ہیں. اور جب آپ فقط دل کی جو ابھار ہے اور دل کی جو خواہش ہے اور جو جذبات ہیں, خواہ وہ پازیٹیو ہوں یا نگیٹو ہوں کسی بھی اعتبار سے, جب آپ کوئی فیصلہ فقط اپنی خواہش کے بل بوتے پہ کرتے ہیں, جذبات پہ کرتے ہیں, تو ان میں سے اکثر فیصلہ غلط ہوتا ہے. تو فیصلہ جب بھی کریں تو عقل سے کریں, جذبات کی بنیاد پر نہ کریں. بلکہ یہ کہا گیا کہ جب غصے کی حالت میں ہوں تو کوئی ڈیسیژن نہ لیں, جب آپ جلدی کے اندر ہیں تو کوئی ڈیسیژن نہ لیں. ایون کہ یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہے, یعنی کہ آپ بہت ہی خوش ہیں, اس وقت بھی فیصلہ نہ کریں, کیونکہ خوشی خوشی میں آپ وہ لٹا دیں گے کہ بعد میں آپ ہی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ یار یہ کیا کیا. اور جب آپ غصے کے اندر ہوں تب بھی فیصلہ نہ کریں, کیونکہ آپ جذبات میں وہ فیصلہ کریں گے کہ بعد میں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو عقل کو آپ جو ہے وہ پیش نظر رکھیں, اور جب آپ کی عقل جو ہے وہ فائق ہوگی تو دل کی جو راہ ہے وہ درست رہے گی. اور عقل جب شریعت پر چل رہی ہے تو آپ کی خواہشات, آپ کے دل, آپ کا سب کچھ جو ہے وہ اس کے موافق ہوگا.
ماشاءاللہ مختلف رائے آئی ہیں, اور میں بھی یہاں پہ چاہوں گا کہ کنکلوژن بھی ہو جائے, اس کو جو ہے نا سمرائز بھی کر دوں, اور کچھ میرے بھی دل میں تو آ رہا ہے نا, تو چھوٹا سا دماغ یہاں پہ بھی ہے,
تو جذبات آپ کے ابھر رہے ہیں.
جی, تو بات یہ ہے کہ دل ہو یا دماغ ہو, مختلف لوگوں کی مختلف ذہنی کیفیت ہوتی ہے, قلبی حالت ہوتی ہے. جیسے سب کا جسم صحت مند نہیں ہوتا تو ایسے ہی سب کا دل دماغ بھی صحت مند نہیں ہوتا. تو پہلے ضرورت اسے یہ ہے کہ طبیب اعظم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کا علاج کرایا جائے, اس کو صحت مند بنایا جائے, کہ یہ قلب سلیم کہلائے جائے, اور عقل جو ہے وہ بلوغت کے اس درجے پہ چلی جائے کہ جہاں سے اللہ رب العزت کی اطاعت, فرما برداری اور اس کے احکام سمجھ میں آتے ہیں, نہ کہ ان پہ انگلی اٹھتی ہے. تو عقل ہو یا دل ہو, اگر یہ شریعت کے تابع رہیں گے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار رہیں گے, تو انشاءاللہ آزاد بھی رہیں گے اور ان کی اڑان بھی بہت اونچی ہوگی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل کی نصیحت جاری و ساری ہے, دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے